السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ایک گھنٹے کے نیوز شو کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے۔ اس وقت پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے براہ راست ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر پاکستان اور بھارت میں، اور دنیا بھر میں ہمارے سننے والوں کے لیے انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ خبروں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
میں کسی جوڈیشل مارشل لا کا کوئی امکان نہیں، وزیر اعظم کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
قبائلیوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والے مقامی رہنما کو ریاست مخالف ریلی نکالنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد۔
کراچی میں پاکستان سپر لیگ کے فائنل میچ کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ 9 سال بعد کرکٹ کا میدان سجنے پر شائقین خوش، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ تفصیلات کے ساتھ میں ہوں محمد ثاقب۔
جنوبی ایشیا۔
پاکستان بھارت کے ساتھ پرامن تعلقات کے قیام کا خواہاں ہے، پاکستانی ہائی کمشنر کا بیان۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
مارچ فار آور لائفز۔ آج ہفتے کے روز واشنگٹن میں طالب علموں کی قیادت میں گن کنٹرول پر مرکوز ایک بڑا مظاہرہ متوقع ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیراعظم خاقان عباسی نے کہا ہے کہ ملک کے آئین کے تحت عدالتی بغاوت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ملک بدستور جمہوریت کی راہ پر گامزن رہے گا۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں تفصیلات سنیے۔
وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے ایک بار پھر آئندہ عام انتخابات کے وقت پر ہونے اور حکومت کی اپنی آئینی مدت پوری کرنے کے موقف کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں کسی جوڈیشل مارشل لا کا کوئی امکان نہیں۔ حالیہ دنوں میں بعض سیاسی حلقوں کی طرف سے ایسی آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ عام انتخابات سے قبل جوڈیشل مارشل لا لگ سکتا ہے، جبکہ حزب مخالف کے قانون ساز شیخ رشید احمد نے تو عدلیہ کو مداخلت کرتے ہوئے آئندہ عام انتخابات کے شفاف انعقاد کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ لیکن ہفتے کو لاہور کے قریب ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی اور انتخابات جولائی میں ہی ہوں گے۔
فیصلہ جو ہے وہ جولائی میں عوام نے کرنا ہے، جو فیصلہ ہوگا وہ سرابوں پر، اور جو جمہوریت کا تسلسل ہے وہ انشاءاللہ برقرار رہے گا۔ نہ کسی جوڈیشل کو نے ہونا ہے، نہ کسی اور مارشل لا نے آنا ہے، فیصلہ عوام کا ہوتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کو ترقی کرنی ہے تو یہ جمہوریت کے ذریعے اور عوام کے فیصلے سے ہی ہوگی۔ ان کے بقول عوام جولائی میں فیصلہ کریں گے اور اگست میں نئی حکومت آ جائے گی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ ایک روز قبل ہی پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے جوڈیشل مارشل لا سے متعلق سامنے آنے والے بیانات کو رد کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان میں صرف ایک ہی طرز حکومت ہے اور وہ جمہوریت ہے۔ ان کے بقول آئین میں جوڈیشل مارشل لا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ شیخ رشید کے بیان پر حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے علاوہ حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سمیت بعض سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا، جس کے بعد شیخ رشید نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس نگران وزیر اعظم نامزد کریں۔ موجودہ طریقہ کار کے مطابق وزیر اعظم اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف نگران وزیر اعظم کے لیے مشاورت کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون اور خاص طور پر اس کے سابق صدر نواز شریف گزشتہ جولائی میں اپنے خلاف عدالتی فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے یہ موقف اپنائے ہوئے ہیں کہ ملک میں عوام کے ووٹ کا احترام ضروری ہے اور عوام کے ووٹ سے منتخب ہونے والوں کو نااہل اور اقتدار سے بے دخل کرنے کا اختیار بھی صرف عوام کو ہی ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس نے اپنے حالیہ خطاب میں بظاہر اس تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ عوام کے ووٹ کی قدر اور اہمیت ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور پاکستان کے چیف جسٹس نے واضح طور پر کہا ہے کہ بعض علاقوں میں جو جوڈیشل مارشل لا کی بات کی جا رہی ہے اس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس بارے میں پروگرام جہاں رنگ میں میزبان قمر عباس جعفری نے ممتاز ماہر قانون اور سپریم کورٹ بار کونسل کے سابق صدر علی ظفر اور سابق جسٹس وجیہ الدین سے گفتگو کی، اصلاح کی تاریخ کے حوالے سے سوالات کیے۔ علی ظفر کا کہنا تھا،
جوڈیشل مارشل لا کا جو کانسیپٹ ہے
جی،
یہ ہمارے آئین اور قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اور آج آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کا ان کا بھی سٹیٹمنٹ بھی سنا ہوگا
جی، جی،
انہوں نے بھی یہی کہا، اور بالکل درست سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمارے آئین میں، قانون میں یا کسی ججمنٹ میں اس وقت کسی قسم کا یہ کانسیپٹ نہیں کہ کوئی جوڈیشل مارشل لا، مارشل لا بھی نہیں ہے کانسیپٹ اور جوڈیشل مارشل لا بھی نہیں ہے۔ لیکن آج سے کافی سال پہلے ہماری اگر آپ ماضی میں تاریخ دیکھیں تو ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ مارشل لا لگتا تھا، اور جوڈیشری جو تھی وہ فیصلہ کرتی تھی اور اپنا ایک سٹیمپ جوڈیشل سٹیمپ اس مارشل لا پہ دے دیتی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے آپ بے شک مارشل لا آپ کا جائز ہے. اور مشرف صاحب کے زمانے میں وہ جو ظفر علی شاہ صاحب کا کیس تھا اس میں تو سپریم کورٹ نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ آپ آئین کی بھی ترمیم کر سکتے ہیں, آپ کو اجازت ہے. تو وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں جوڈیشل مارشل لا لگا تھا, لیکن اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا کیس آیا اور اس میں انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے فل بینچ نے کہا کہ آپ یہ جو مارشل لا اور جوڈیشل مارشل لا یا کسی قسم کا غیر آئینی جو قدم ہے جس میں آپ آئین کو سائڈ پہ کر کے اپنا ایک نیا قانون لا سکتے ہیں یہ بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے اور یہ بالکل غیر قانونی ہے. اور اس کے بعد آرٹیکل 6 18 امینڈمنٹ میں ترمیم بھی ہوئی, اس میں بھی یہ واضح کر دیا گیا کہ جوڈیشری کے پاس ایسا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی مارشل لا کو اپروو کریں. تو میرا خیال ہے جوڈیشل مارشل لا کا تو کانسیپٹ بالکل ایسا تھا جو شاید ایک انہوں نے پولیٹیکل بیان دیا ہو لیکن اس کا کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے جو شیخ رشید صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی. اب انہوں نے جو اس کی وضاحت کی اور جس میں یہ کہا کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ کسی طرح ایک پرائم منسٹر جو انٹرم ہے اور انٹرم جو گورنمنٹ ہے اس کو رکھے, اس کی بھی پہلی سٹیپ میں پہلے قدم میں تو کوئی گنجائش نہیں نظر آتی مجھے, کیونکہ آئین میں یہ بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ لیڈر آف دا یہ جو پارٹی ان گورنمنٹ ہے لیڈر آف جو اپوزیشن ہے
جی.
انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے, اگر وہ نہ کریں تو پھر ایک پارلیمنٹری کمیٹی کرے گی اور وہ بھی نہ کریں
تو پھر الیکشن کمیشن
پاکستان اپوائنٹ کریں گے. تو اس لحاظ سے اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ بہت سارے لوگ ہیں پاکستان میں موجود جن کا اور بڑے انٹیلیجنسیا میں بھی لوگ ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ کوئی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ پاورفل قسم کی آنی چاہیے اس انٹرم دور میں تاکہ بہت سارے جو مسائل ہیں اسپیشلی جو آپ فیوچر الیکشن دیکھتے ہیں اس کو صاف شفاف کرنے میں مدد دے. تو وہ شاید ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ایسی گورنمنٹ آئے, ایسی انٹرم گورنمنٹ آئے, ایسی کابینہ ہو, ایسا پرائم منسٹر ہو اس میں جو کہ 4-2 مہینے جو ہیں اس میں صحیح چلا بھی سکے حکومت اور الیکشن کو صاف شفاف کرنے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مدد کر سکے.
کانسٹیٹیوشن جہاں تک میں نے دیکھا ہے, جہاں تک میں سمجھتا ہوں, جس کو کہا جاتا ہے انگریزی میں بک اسٹاپس ہیئر, سپریم کورٹ کا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے, الیکشن کمیشن پہ جا کے بات ختم ہو جاتی ہے کہ اگر پارلیمنٹ ناکام ہو جائے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کیئر ٹیکر پرائم منسٹر مقرر کرے گا, اس کے آگے تو اس میں کانسٹیٹیوشن میرے خیال میں کوئی اور گنجائش نہیں ہے.
کہ وہ الیکشن کمیشن کا رول ہے یہ بھی سپریم کورٹ کا کسی کوئی قانون مجھے بھی نہیں نظر آیا جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان آ کے کہہ سکے کہ ہم اپنی انٹرم گورنمنٹ بنائیں گے.
جسٹس وجیہ الدین صاحب یہ فرمائیے کہ اب وہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے ایک کیٹیگوریکل بیان کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں اس قسم کی بحث اب ختم ہو جائے گی؟
جی, بحث کا تو کبھی اختتام ممکن ہی نہیں ہے, فیصلے بھی ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی بحثیں جاری رہتی ہیں. لیکن چیف جسٹس صاحب نے جو آئین کی سپریمسی کی بات کی ہے اور اپنے ہوتے ہوئے جو اس بات کا اظہار کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ڈیویشنز کم از کم ان کی موجودگی میں نہیں ہو پائیں گی, یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے. ادارے جو ہیں وہ افراد بنایا کرتے ہیں, آسمان سے نازل نہیں ہوتے.
صحیح.
تو اگر تو پاکستان میں اس طرح کے لوگ ہیں, عدلیہ میں ایسے لوگ ہیں, لیجسلیچر میں ایسے لوگ ہیں, ایگزیکٹو میں اس طرح کے لوگ ہیں, جو صاحب رائے لوگ ہیں وہ اس طرح کے ہیں, تو یقیناً ہم ایک بہتر مستقبل کی توقع کر سکتے ہیں.
جنوبی وزیرستان میں فاٹا سیاسی اتحاد کے ایک لیڈر کو یوم پاکستان کے موقع پر ملک کے خلاف ریلی نکالنے کے الزام میں مقامی انتظامیہ نے گرفتار کر لیا ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
جنوبی وزیرستان کی قبائلی انتظامیہ نے قبائلی علاقوں کی سیاسی اتحاد فاٹا پولیٹیکل الائنس کے مقامی سربراہ عارف وزیر کو ریاست مخالف ریلی نکالنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے. جمعے کو نکالی گئی ریلی میں شرکاء نے قبائلی عوام کو پاکستان کے آئین کے تحت 6 شہری حقوق دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے پشتون تحفظ موومنٹ کی مکمل حمایت کا اعلان بھی کیا تھا. ہفتے کی صبح عارف وزیر کو ان کے گھر سے حراست میں لینے کے بعد وانا کیمپ منتقل کر دیا گیا, جہاں پولیٹیکل ایجنٹ اور دیگر سول و فوجی حکام کے دفاتر واقع ہے. بعد ازاں پولیٹیکل ایجنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن میں عارف وزیر کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے قبائلی علاقوں میں رائٹ فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن کے تحت ان کے خاندان والوں کو نوٹسز جاری کیے. فاٹا پولیٹیکل الائنس قبائلیوں کے حقوق اور قبائلی علاقوں کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کیے جانے کا مطالبہ کرتا آ رہا ہے. گزشتہ روز وانا میں نکالی جانے والی ریلی میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ قبائلی عوام کو 1973 کے آئین کے تحت پاکستانی شہریوں سے حقوق دے. عارف وزیر نے ریلی کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا تھا قبائلیوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے شمار قربانیاں دی اور فوجی کاروائیوں کو کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے اپنے گھر بار بھی چھوڑے, لیکن ان کے بقول اب قبائلیوں کے ساتھ بیگانوں جیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے. یہ وانا کے مختلف حصوں سے ہوتی ہوئی مکین نامی علاقے میں نقیب اللہ محسود کے گھر پر ختم ہوئی, جہاں شرکا نے مقتول کی لواحقین سے اظہار ہمدردی کیا. نقیب اللہ محسود جنوری میں کراچی میں ایک جعلی پولیس مقابلے میں مارے گئے تھے. اس واقعے کے بعد قبائلیوں اور پشتونوں پر مشتمل پشتون تحفظ موومنٹ نامی تحریک کا آغاز ہوا تھا, جس میں وفاقی دارالحکومت سمیت ملک کے مختلف حصوں میں احتجاجی ریلیاں نکالی تھی. اس جعلی پولیس مقابلے میں پولیس ٹیم کے سربراہی کرنے والے راؤ انور کو روا ہفتے ہی عدالت عظمیٰ سے گرفتار کیا گیا تھا. دریں اسنا ہفتے کو پشاور میں پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور پشتین نے تحریک کی ایک اجلاس کی صدارت کی, جس میں صوبائی دارالحکومت میں قانون کے دائرے میں رہتی ہوئی ایک ریلی نکالنے کا فیصلہ کیا گیا. ریلی کا مقصد اپنے مطالبات کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ راؤ انوار کے لیے مثالی سزا دینے کا مطالبہ ہوگا. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
بھارت میں پاکستان کے سفیر سہیل محمود نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں ہے. پاکستان کے قومی دن کے موقع پر پاکستانی سفیر نے کہا کہ یہ تعلقات ایک دوسرے کے احترام کی بنیاد پر قائم ہونے چاہیے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر سہیل محمود نے کہا ہے کہ پاکستان مساوات اور باہمی احترام کی بنیاد پر بھارت سمیت تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ پرامن تعلقات کے قیام کا خواہاں ہے. وہ بھارت کے ساتھ تمام تنازعات کو بشمول کشمیر مذاکرات کی مدد سے حل کرنا چاہتا ہے. سہیل محمود نے بھارت پر زور دیا کہ وہ آگے آئے اور تصفیہ طلب امور کو حل کرنے اور دونوں ملکوں کی خوشحالی کی غرض سے پرامن رشتوں کی بحالی کے لیے پاکستان کی مدد کرے. وہ نئی دہلی میں پاکستان کے قومی دن کی مناسبت سے منعقدہ تقریب کے موقع پر الگ سے گفتگو کر رہے تھے. سہیل محمود ایک ہفتے کے بعد جمعرات کی شب میں بھارت لوٹے تھے. بھارت بھی پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے قیام کی بات کرتا ہے, تاہم اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ دہشت گردی اور بات چیت ایک ساتھ نہیں چل سکتی. پاک ہائی کمشنر نے یوم پاکستان تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے اپنی سرزمین سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حالیہ برسوں میں سخت محنت کی ہے. انہوں نے بالخصوص آپریشن ضرب عزم اور رد الفساد کا ذکر کیا اور کہا کہ پاکستان اس خطے سے دہشت گردی کے خاتمے کا تہیا کیے ہوئے ہے. سہیل محمود نے جمعہ کی شام کو ہائی کمیشن میں ایک استقبالیہ کا اہتمام کیا, جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی متعدد شخصیات نے شرکت کی. زراعت اور کاشتکاروں کی فلاح و بہبود کے جونیئر مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت نے بھی تقریب میں حصہ لیا. متعدد سفارتکار بھی وہاں موجود تھے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے تعلق رکھنے والی بعض علیحدگی پسند تنظیموں سے وابستہ افراد بھی استقبالیہ میں شریک تھے. خیال رہے کہ نئی دہلی میں پاکستانی سفارتکاروں کو ہراساں کیے جانے کے مبینہ واقعات کے بعد سہیل محمود کو صلاح و مشورہ کے لیے اسلام آباد بلایا گیا تھا. سہیل محمود کے مطابق ہم اس معاملے کو جلد از جلد حل کرنا چاہتے ہیں. ہائی کمیشن کے اہلکاروں کی جانب سے 8 روز کے اندر ہراساں کیے جانے کے 26 واقعات کی رپورٹ کی گئی تھی, جن میں سیکورٹی ایجنسیوں کے ذریعے ڈپٹی ہائی کمشنر کے بچوں کو روکنے کا واقعہ بھی شامل تھا. بھارت بھی اسلام آباد میں اپنے سفارتکاروں کو ہراساں کیے جانے کا الزام عائد کرتا ہے. اس سے قبل دسمبر 2001 میں بھارتی پارلیمنٹ پر دہشت گردانہ حملے کے بعد 2002 کے اوائل میں دونوں ملکوں نے اپنے اپنے ہائی کمشنر واپس بلا لیے تھے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
ہفتے کے روز توقع ہے کہ واشنگٹن میں ہزاروں لوگ اس مارچ میں شرکت کریں گے جسے مارچ فار آور لائفز یعنی ہماری زندگی کے لیے مارچ کا مظاہرہ کہا جا رہا ہے۔ ہفتے کے روز کا یہ مظاہرہ فلوریڈا کے علاقے پارک لینڈ کے مارجوری سٹونمین ڈگلس ہائی اسکول کے طالب علموں نے ترتیب دیا ہے، جن کے اسکول میں 14 فروری کو اسکول میں بڑے پیمانے کی شوٹنگ کے تازہ ترین واقعے میں 17 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ طالب علم منتظمین یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بچوں کی زندگیوں کو ملک کے لیے ایک ترجیح بنایا جانا چاہیے۔ وہ اسکولوں میں بڑے پیمانے کی شوٹنگز کی وبا کے خاتمے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ امریکہ کی 50 ریاستوں میں سے ہر ایک میں اور دنیا بھر میں اس سلسلے میں 800 سے زیادہ احتجاجی مظاہروں کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ امریکہ کے تعلیمی اداروں میں فائرنگ کے واقعات روکنا بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ بہت سے طلبہ گن کنٹرول کے سخت قوانین چاہتے ہیں اور دارالحکومت واشنگٹن میں اس مطالبے پر بڑا مظاہرہ کرنے آ رہے ہیں، لیکن کیا کوئی ان کی بات سنے گا؟ ہمارے ساتھی وائس آف امریکہ کے مبشر علی زیدی نے امریکی تعلیمی اداروں کے اساتذہ سے اس بارے میں گفتگو کی ہے، آئیے ان کی رپورٹ سنتے ہیں۔
امریکہ کے تعلیمی اداروں میں فائرنگ کے واقعات کم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ فلوریڈا کے اسکول میں فروری میں فائرنگ سے 17 افراد ہلاک ہو گئے تھے، اس کے بعد گن کنٹرول کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ اس بار طلبہ احتجاج کر رہے ہیں اور کل دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں بڑا مظاہرہ متوقع ہے، لیکن کیا ٹرمپ انتظامیہ اور قانون سازوں پر کوئی اثر پڑے گا؟ ڈیلاویئر یونیورسٹی کے پروفیسر مقتدر خان کا کہنا ہے کہ ایک دم کسی تبدیلی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جن ریاستوں میں گن کنٹرول کے سخت قوانین ہیں وہاں ماس شوٹنگ کے واقعات نہیں ہوتے، جہاں قوانین کمزور ہیں وہاں ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔
دیکھیے، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح سے 1990s میں آسٹریلیا میں اور آئرلینڈ میں ایک دم تبدیلی آ گئی تھی گن لاس کے تعلق سے، ویسی تبدیلی تو امریکہ میں نہیں آئے گی، کیونکہ امریکہ میں جو گن اونرشپ ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ ہے۔ لیکن کیا انکریمنٹل تبدیلیاں آئیں گی؟ وہ یقیناً۔ مثال کے طور پہ آلریڈی فلوریڈا جو کافی ریپبلکن اسٹیٹ ہے اور جہاں پہ گن اونرشپ میں بہت فخر کیا جاتا ہے، وہاں پہ آلریڈی لا بدل گیا ہے کہ منیمم ایج گن اونرشپ کی بدل گئی ہے۔ تو یہ چیزیں تو تھوڑی موٹ جو انکریمنٹل چیزیں ہیں وہ آنے لگے گی، لیکن جو اسٹیٹس امریکہ میں جن کے گن لا سخت ہیں وہاں پہ اس طرح کی چیزیں بالکل نہیں ہوتی، اور جن اسٹیٹس میں گن لاز کمزور ہیں وہاں پہ کافی میس شوٹنگ ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو ریسرچ ہے اس کی اہمیت بھی بڑھ جائے گی۔ یہ جو پروٹیسٹ ہیں خاص طور سے ینگ بچوں کی طرف سے، مجھے لگتا کہ اس کا ایک اثر جو ہو سکتا ہے وہ نومبر کی الیکشن پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی تو پروٹیسٹ اور بڑھتے جائیں گے۔
بوسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر عادل نجم کا کہنا ہے کہ گن لابی کا ریپبلکن پارٹی پر بظاہر بہت اثر ہے، لیکن اگر طلبہ بہت بڑی تعداد میں نکل آئے تو ان کے مطالبات کو نظر انداز کرنا مشکل ہو جائے گا۔
یہ جو مسئلہ ہے گنز کا اس ملک میں، یہ تو کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، اور اب کئی سال بلکہ ہر سال بلکہ ہر مہینے تو ہر ہفتے ایک نہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے جو ملک کو قوم کو دہلا کے رکھ دیتا ہے، لیکن اب تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا اثر ہو سکے لا میکرز پہ، خصوصاً ریپبلکن پارٹی پہ، کیونکہ جو گن لابی ہے اور جو این آر اے ہے ان کا ایک بہت زیادہ انفلوئنس ہے پالیسی میکرز اور پالیٹیشنز پہ، خصوصاً رائٹ سائڈ پہ، رائٹ ونگ۔ تو اس بار دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو بچے خود نکل رہے ہیں یہ ایک نئی چیز ہے، اور جس شدت سے اور جس جذبے سے اس بار انہوں نے ایک موومنٹ کو کیپٹیویٹ کیا ہے وہ ایک نئی چیز ہے، اور اگر ہم بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو دیکھیں تو اس کا امیڈیٹ اثر ہو یا نہ ہو، لیکن لانگ ٹرم وہ ڈبیٹ کو چینج کر سکتی ہے، موو کر سکتی ہے، تبدیل کر سکتی ہے۔ کیونکہ جب نوجوان اور خصوصاً بچے جو ہیں وہ کسی مسئلے پہ اتنی شدت اور اتنے جذبے کے ساتھ باہر نکلیں تو ان کو اگنور کرنا میرے خیال میں بہت مشکل ہو جائے۔
تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر قانون سازوں نے طلبہ کے احتجاج پر کان نہ دھرے تو ممکن ہے کہ انہیں اس کے نتائج نومبر کے مڈ ٹرم الیکشن میں بھگتنا پڑیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز کانگریس کے منظور کردہ بجٹ پر دستخط کر دیے، ہرچند کہ انہوں نے 1.3 خرب ڈالر کے اخراجات کے اس بل پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ازبیلا کوکولی کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں سادیہ اسد۔
وائٹ ہاؤس میں جمعے کی دوپہر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے قومی سلامتی کے مقصد کے لیے ایک بل پر دستخط کیے ہیں۔ اگرچہ فنڈنگ کے اس ضخیم بل میں موجود کئی چیزوں پر وہ ناخوش تھے، उन्होंने कहा,
I say to Congress, I will never sign another bill like this again. Nobody read it.
मैंने कांग्रेस से कहा कि मैं इस तरह के बिल पर आइंदा कभी दस्तखत नहीं करूंगा। दस्तखत हुए अभी चंद घंटे ही गुजरे हैं, इसलिए इस बिल को किसी ने नहीं पढ़ा। इस बिल पर उनके दस्तखत हो जाने के बाद जुमे की निसफ शब हुकूमत के जुजवी शटडाउन का खतरा टल गया है। मिस्टर ट्रंप ने सहाफियों को बताया कि वो इस बिल को वीटो करने से मुतालिक बहुत संजीदा थे, लेकिन उन्होंने इस पर दस्तखत करने का फैसला किया क्योंकि इससे फौज को बहुत फायदा हासिल होगा। उन्होंने कहा कि इससे फौज को फंडिंग मिलती रहेगी और अशरों से बैरून मुल्क तैनात फौजियों की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा सन 2017 के मुकाबले में दिफाई बजट में 60 बिलियन डॉलर्स का इजाफा किया गया है। इस बिल में मजमूई तौर पर दिफाई बजट 700 बिलियन डॉलर्स रखा गया है, जो गुज़श्ता 15 बरसों में सबसे ज्यादा है। बिलाखिर इस बिल में 1.6 बिलियन डॉलर्स बॉर्डर वॉल के लिए रखे गए हैं, जिस प्रोजेक्ट के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 25 बिलियन डॉलर्स के लिए कहा था। ऐसे में जब इस प्रोजेक्ट के लिए बिल में मतलूबा फंडिंग फ्राहम नहीं की गई, सदर ट्रंप ने सहाफियों को बताया कि मुख्तस की गई रकम से फौरी तौर पर काम शुरू कर दिया जाएगा। जुमेरात के रोज ऐवान नुमाइंदगान की जानिब से मंजूरी के बाद जुमे की सुबह सेनेट ने 32 के मुकाबले में 65 वोटों से इस बिल की मंजूरी दी। बुध की रात जारी होने वाले इस बिल के तकरीबन 2200 सफहात पढ़ने के लिए कानून साजों को महज चंद घंटे ही मिल पाए। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद।
हफ्ते के रोज फ्रांस की वजीर दाखिला ने कहा कि जिस पुलिस अफसर ने जुनू मगरबी कस्बे तरबियस की एक सुपरमार्केट में उन इरगमालों के बदले जिसे एक मुसल्ला शख्स ने पकड़ा हुआ था खुद को उसके हवाले किया था, वो हलाक हो चुका है। हफ्ते के रोज वजीर दाखिला जेराड कोलंबो ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि लेफ्टिनेंट कर्नल अर्नाड बेल्ट्राम इंतकाल कर गई हैं। उन्होंने अपने मुल्क के लिए अपनी जान दी, फ्रांस उनकी बहादुरी को कभी फरामोश नहीं करेगा। उहदेदारों ने कहा है कि फायरिंग के इस वाकये के सिलसिले में दो अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें एक औरत शामिल है। अस्करियत पसंद ग्रुप दाइश के प्रोपेगेंडा विंग ने उसके बाद उस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली, जब फ्रांसीसी सदर एमानुएल मार्को ने यह कहा कि शवाहद के मुताबिक मुसल्ला शख्स की कार्रवाईयों को दहशतगर्दी ख्याल किया जाता है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक हुक्मनामा जारी किया है जिसके तहत सिवाय कुछ महदूद हालात के जिन्स तब्दील करने वाले बेशतर लोगों के लिए फौज में खिदमत अंजाम देने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और हफ्ते के रोज जनूबी कोरिया ने कहा कि शिमाली कोरिया अप्रैल में मुनक्किद होने वाले बैनुल कोरियाई सरबराही इजलास की तैयारी और एजेंडों के बारे में राब्ताकारी के लिए अगले हफ्ते जनूबी कोरिया से मुलाकात के लिए तैयार हो गया है। खबरें खत्म हुई। यूरोपीय यूनियन के लीडरों ने बरतानिया के उस इकदाम की गैर मशरूत हिमायत की है जिसके तहत बरतानिया ने रूस पर इल्जाम लगाया है कि उसने इस माह के शुरू में आसाबी गैस के जरिए जनूबी इंग्लैंड में एक साबिक रूसी एजेंट और उनकी बेटी को हलाक करने की कोशिश की। ब्रसल्स में जुमे को खत्म होने वाली दो रोजा सरबरा कॉन्फ्रेंस में यूरोपीय यूनियन के लीडरों ने स्टील और एल्यूमिनियम की दरामद पर मुजवजा अमरीकी महसूलात से मुस्तकिल इस्तिस्ना का मुतालबा भी किया। हेनरी रिजवेल की रिपोर्ट के साथ मुदस्सरा मंजर।
अगरचे बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलग हो रहा है, मगर इस दो रोज़ा सरबराह कॉन्फ्रेंस में वो तवज्जो का मरकज रहा। रूस के खिलाफ यूरोपीय यूनियन के मुत्तहिद होने पर वज़ीरे आज़म थेरेसा मे ने अपने तशक्कुर का इजहार किया। रूस से दरपेश खतरे की कोई सरहद नहीं और ये हमारी अख्तार के लिए खतरा है। मॉस्को में यूरोपीय यूनियन के सफीर को वापस बुला लिया गया है। लिथुएनिया, पोलैंड और डेनमार्क समेत मुतअद्दिद यूरोपीय हुकूमतें रूसी सिफारतकारों को मुल्क बदर करने पर गौर कर रही हैं। जर्मनी और फ्रांस ने मजीद इकदामात के इम्कान का इजहार किया है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल कहती हैं, हमने वाजे तौर पर कहा है कि हम इसे अपनी मुश्तरका सलामती के लिए एक संगीन चैलेंज ख्याल करते हैं। मॉस्को इसमें मुलव्वस होने की बारहा तरदीद कर चुका है और उसने यूरोपीय यूनियन पर रूस मुखालिफ ऐसी मुहिम की पैरवी का इल्जाम लगाया है जिसका आगाज लंदन ने किया। रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान आर्टियम कोजीन ने कहा, यूरोपीय काउंसिल की जानिब से सेल्सबरी के वाकये के बरतानवी बयानिये से फौरी तौर पर इत्तेफाक करना महज बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे की हिमायत के अज़्म का इजहार है जो इस वक्त मुश्किल में है। एक साल से कुछ ही ज्यादा अरसे बाद बरतानिया यूरोपीय यूनियन से बाकायदा तौर पर अलग हो जाएगा। आया वो मुस्तकबिल में यूरोपीय यूनियन की यकजहती पर इनहिसार कर सकता है, इस बारे में किंग्स कॉलेज के प्रोफेसर आनंद मेनन कहते हैं,
No one has an interest in unpicking our security cooperation. What I do worry about is the medium term. That is to say, if these negotiations
किसी को भी सलामती में ताबुन खत्म करने में दिलचस्पी नहीं है, मुझे जिस बात की फिक्र है वो है वस्ती मुद्दत। कहने का मतलब यह है कि अगर ये मुज़ाकरात बिगड़ गए, اگر تجارت پر معاہدہ اچھا نہ ہوا تو ہو سکتا ہے ہر فریق دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائے۔ مستقبل کے تعلقات کے بارے میں بات چیت اب شروع ہو سکتی ہے، جبکہ لیڈر دسمبر سن 2020 تک کے عرصے کو عبوری عرصہ قرار دے چکے ہیں۔ ایسے میں جب نئی عالمی تجارتی جنگ کے آثار ہیں، برطانیہ یورپی یونین سے باہر نئے تجارتی معاہدوں کی کوشش کرے گا۔ واشنگٹن کی جانب سے اسٹیل کی برآمدات پر مجوزہ محصولات میں یورپ کو اس وقت تک مستثنی قرار دیا گیا ہے جب تک کہ مذاکرات نہیں ہوتے۔ یورپی یونین کے لیڈروں نے اس بات پر برہمی کا اظہار کیا ہے کہ یہ استثنا مستقل نہیں ہے۔ بیلجیم کے وزیر اعظم چارلز مائیکل نے کہا، اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ امریکہ کے ذہن میں یہ ارادہ موجود ہے کہ یورپ کے ساتھ مذاکرات بندوق کی نوک پر کیے جائیں۔ تاریخی طور پر اتنے پختہ اتحادیوں کے ساتھ مذاکرات کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ یورپی یونین کے لیڈروں نے ترکی کے ساتھ تعلقات پر بھی بات کی، جبکہ شام میں اس کی فوجی کاروائیوں پر تشویش موجود رہی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ کی صحت بہجت تھاسر خدمت ہے۔ آج کل عالمی سطح پر بہت سے دن منائے جاتے ہیں جو کسی خاص موقع یا نظریے کی توثیق کرنے کے لیے، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے منائے جاتے ہیں۔ اسی طرح 16 مارچ کا دن انٹرنیشنل سلیپ ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، یعنی سونے یا نیند کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے عالمی سطح پر منایا جانے والا دن ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ مختلف جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر رات کو آپ آرام دہ نیند سوتے ہیں تو اس سے ہماری صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ اور تحقیق کار کہتے ہیں کہ نیند یاداشت اور سیکھنے کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے بہترین ذریعہ بھی ہے۔ امریکہ کی صحت کے قومی ادارے میں نیشنل سینٹر آن سلیپ ڈسارڈرز ریسرچ کے ڈائریکٹر مائیکل ٹویری کہتے ہیں کہ رات کو اگر آپ اچھی طرح سوچتے ہیں تو اس سے سیکھنے کے عمل کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ خیر یہ تو رات کی نیند کی بات ہوئی، دن کے دوران کچھ دیر کی نیند یا آرام کرنا نیپنگ کہلاتا ہے۔ نیپ لینے یا دن کے اوقات میں مختصر وقت کے لیے سو جانے کے فائدے بھی بے شمار ہیں۔ ان سے ہمارے ذہن تازہ دم ہو کر بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ گزشتہ جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ دن کے دوران مختصر وقت کی نیند یا نیپ سے نوزائیدہ بچوں اور کچھ بڑے بچوں کو سیکھنے میں مدد ملتی ہے، جبکہ بالغ افراد کی بھی ذہنی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے۔ جائزوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ممکن ہے بڑی عمر کے افراد میں بھی اسی نیند کی وجہ سے عمر کے ساتھ متاثر ہونے والی یاداشت کو بھی بہتر بنانے میں مدد ملے۔ بیشتر امریکی دن کے دوران تھوڑے وقت کے لیے سوتے یا پھر نیپ لیتے ہیں، لیکن امریکہ میں ایک تہائی بالغ افراد انتہائی تھکاوٹ کا شکار ہیں۔ امریکہ میں امراض کی روک تھام اور کنٹرول کے مراکز یا CDC کا کہنا ہے کہ 5 کروڑ سے 7 کروڑ امریکی نیند کے کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہیں۔ ممکن ہے ایسے افراد کو دن کے دوران سونے سے اس حد تک فائدہ نہ ہوتا ہو جتنا کہ عام صحت مند شخص کو ہوتا ہے۔ صحت کے ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ بالغ افراد کو روزانہ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند درکار ہے۔ جو لوگ محض 5 گھنٹے سوتے ہیں شاید وہ سمجھتے ہوں کہ وہ دوسرے اوسط لوگوں سے زیادہ مضبوط ہیں، لیکن اب یہ نظریہ ممکن ہے تبدیلی ہو رہا ہو۔ اب بیشتر دفاتر میں بھی نیپنگ رومز کی سہولت دی جاتی ہے اور امریکہ کے متعدد شہروں میں واشنگٹن DC سمیت نیپنگ کیفے بھی متعارف کرا دیے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں دن کے دوران نیند کرنے کو ایک لگژری تصور کیا جائے، لیکن دنیا کے کئی اور حصوں میں بھی یہ روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ مثال کے طور پر چین کو ہی لیجیے، وہاں عمر اور ملازمت سے قطع نظر عام طور پر بیشتر افراد دن کے دوران مختصر وقت کے لیے نیند کرتے ہیں۔ جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دن میں 1 گھنٹے کے لیے سوتے ہیں ان کی ذہنی کارکردگی ان افراد کے مقابلے میں بہتر ہو جاتی ہے جو سوتے نہیں۔ نیشنل سلیپ فاؤنڈیشن کی ایک اور تجویز ہے کہ اگر آپ کو رات کے وقت سونے میں دقت ہوتی ہو تو پھر دن کے دوران آپ کو سونے کا وقت کم کر دینا چاہیے اور دوپہر کو 3 بجے سے پہلے سونا چاہیے۔ تو جناب، اب آپ غور کیجئے، دن کے دوران نیند لینے سے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ بیزا جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے۔
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds for building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360. صرف آج نیوز پر.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا ایک اور بلٹن. میں ہوں یاسمین جمیل. کراچی میں سپر لیگ کرکٹ کے فائنل مقابلے کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں. کراچی کے عوام کے جوش و خروش کے ساتھ سیکیورٹی کے انتظامات کا خاص خیال رکھا گیا ہے. کراچی سے محمد ثاقب مزید تفصیلات بتاتے ہیں.
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پاکستان سپر لیگ کے تیسرے ایڈیشن کا فائنل اتوار کے روز کھیلا جائے گا. 2009 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ کراچی میں بین الاقوامی کرکٹ کھیلنے والے کھلاڑی ایکشن میں نظر آئیں گے. آخری مرتبہ فروری 2009 میں پاکستان اور سری لنکا کے کھلاڑی یہاں ایکشن میں نظر آئے تھے. کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں فائنل کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. فائنل میں پہنچنے والی دونوں ٹیمیں پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کراچی پہنچ چکی ہیں. دونوں ٹیمیں آج اسٹیڈیم میں نیٹ پریکٹس میں بھی حصہ لیں گی. کراچی کنگز کی ٹیم فائنل سے باہر ہونے کے باوجود شائقین کرکٹ میں جوش و خروش پایا جاتا ہے. مارکیٹس میں پی ایس ایل کی فائنلسٹ ٹیموں کی شرٹس کی خریداری جاری ہے, جبکہ وہ لوگ جنہیں ٹکٹس نہیں مل سکیں وہ بھی شہر کے مختلف علاقوں میں لگائی جانے والی بڑی اسکرینز پر میچ دیکھنے کی تیاریاں کر رہے ہیں.
کراچی میں پی ایس ایل اوڈ اپ جو کل ہونے جا رہے ہیں تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے بینیفٹس ہیں کہ ہمارے انٹرنیشنل لیول پہ بہت نام ہو رہا ہے.
کراچی میں پی ایس ایل ہو رہا ہے فائنل, اتنا ہمارے بچے بہت خوش ہیں. اور سب سے زیادہ ان کو ظلمی کا ان کو پسند تھا, ضد کر رہے تھے, ان کو دلانے کے لیے لے کر آیا ہوں.
پی ایس ایل اس سال کراچی میں ہو رہا ہے اور اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے.
بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھ کر کے, رونق بحال ہے.
پی ایس ایل کے حوالے سے تو بڑا ٹکر کا مقابلہ ہے اور دونوں ہی ٹیمیں بہت مستحکم ہیں اور بہت مضبوط ہیں.
اس موقع پر کراچی شہر کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا ہے. جگہ جگہ کھلاڑیوں کی تصاویر اور خیر مقدمی بینرز لگائے گئے ہیں. دوسری جانب کرکٹ میچ کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. اسٹیڈیم کے اطراف کے تمام علاقے سیل کر دیے جائیں گے. پولیس اور رینجرز کے کئی ہزار اہلکار ڈیوٹیز پر تعینات ہوں گے. سندھ پولیس کے اسپیشل سیکیورٹی یونٹس کے کمانڈوز بھی مختلف مقامات پر ڈیوٹیز انجام دیں گے. وزیر داخلہ سندھ سہیل انور سیال کے مطابق دونوں ٹیموں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی.
15,000 کے لگ بھگ جو ہے ہمارے سیکیورٹی کے, اس میں رینجرز کا فرسٹ لیئر رینجرز کے حوالے, سیکنڈ لیئر جو ہے رینجرز اور پولیس ہے, تھرڈ لیئر پہ پولیس ہے اور آرمی کے کمانڈوز اور آرمی اسٹینڈ بائے, تین ہیلی کاپٹر ہیں. ہم سارا یہ ایریا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کارڈن آف کیا ہوا ہوگا.
اسٹیڈیم میں خصوصی موبائل ڈسپینسریز بھی قائم کی گئی ہیں. دوسری جانب میچ دیکھنے کے لیے آنے والے شہریوں کے لیے 9 مقامات پر پارکنگ کے انتظامات کیے گئے ہیں. حکام کے مطابق تقریباً 30,000 تماشائی نیشنل اسٹیڈیم میں فائنل میچ اور پی ایس ایل کی اختتامی تقریب دیکھ سکیں گے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
پاکستان میں صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹی بی کے مریضوں کی تعداد کے لحاظ سے پاکستان میں صورتحال سنگین ہے اور یہ دنیا کا 5واں ملک ہے جہاں ٹی بی کے مریضوں کی تعداد نہ صرف زیادہ ہے بلکہ سال بسال بڑھتی جا رہی ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں تفصیلات سنیے.
پاکستان میں شعبہ صحت سے وابستہ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک میں تپیدک یعنی ٹی بی سے متاثرہ افراد میں ہر سال 5,00,000 مزید افراد کا اضافہ ہو رہا ہے. قومی ادارے صحت کے سربراہ ڈاکٹر عامر اکرام نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب ہفتے کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں تپیدک سے بچاؤ کا عالمی دن منایا گیا, جس کا مقصد اس مرض سے متعلق عوام میں شعور و آگاہی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے اقدامات پر زور دینا ہے جن سے ٹی بی کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر عامر نے کہا کہ دنیا بھر میں تپیدک سے متاثرہ ملکوں میں پاکستان 5ویں نمبر پر ہے, جبکہ ان کے بقول ملک میں ایسے افراد کی تعداد ہزاروں میں ہے جو اگرچہ تپیدک کی جراثیم کے شکار ہیں لیکن وہ اس بات سے آگاہ نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ تپیدک انسانی جسم کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتی ہے.
سب سے زیادہ اس میں پھیپھڑوں کی انوالومنٹ ہوتی ہے, اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید تپیدک جو ہے وہ پھیپھڑوں کی بیماری ہے. نہیں, یہ بغیر لنگس کے یہ کسی بھی حصے کو انوالو کر سکتی ہے. اب مریض کو کیا علامات شروع ہوتی ہیں کہ جیسے ہلکا بخار ہے, روزانہ بخار ہے, وزن کم ہونا ہے, پسینے آنا ہے, پھر جن کو لنگس کی انوالومنٹ ہے اس سے ریلیٹڈ ان کو بلغم بہت آنے لگ جاتا ہے, خون بھی آ سکتا ہے, تو ایسی کسی صورت میں بھی فوری طور پہ اسپتال آپ کو کنسلٹ کرنا چاہیے. اور اسی طرح اگر وہ باقی جسم کے کوئی ہڈیوں کو انوالو کر سکتی ہے, یہ برین کے اوپر جو جھلیاں ہیں ان کو انوالو کر سکتی ہے, تو ان سے ریلیٹڈ پھر سمپٹمز آ جاتے ہیں.
تاہم انہوں نے کہا کہ بر وقت تشخیص, مناسب علاج اور احتیاطی تدابیر سے تپیدک سے بچاؤ ممکن ہے.
اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ تپیدک ایک بندے سے دوسرے کو ٹرانسفر ہوتی ہے اور اسپیشلی وہ جو کھانستے ہیں اور جن کی بلغم آ رہی ہوتی ہے وہ ہوا میں اور یہ ہوا میں معطل رہتے ہیں تھوڑی دیر اور پھر اس کے بعد یہ دوسرے کو بھی ٹرانسمٹ ہو سکتے ہیں. تو جن کے گھروں میں ایسے پیشنٹ ہو جو کھانس رہے ہو, جن کو پتا ہے تپ دکھ ہے, کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کو الگ کمرے میں رکھا جائے. اور سب سے بڑا ضرورت ہے کہ ان کی ٹریٹمنٹ پراپر شروع کرایا جائے, کیونکہ ٹریٹمنٹ جیسے ہی یہ شروع ہوتی ہے دو ہفتے کے بعد وہ مریض صحیح ٹریٹمنٹ سے نان انفیکشس ہو جاتا ہے, یعنی وہ ٹرانسمٹ نہیں کر سکتا. تو اس لحاظ سے بڑا ضروری ہے کہ ہم ٹریٹمنٹ شروع کرائیں اور 6 مہینے اس کو مکمل کرائیں تاکہ صحیح طور پہ ازالہ ہو سکے.
طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ تپیدک کا علاج مکمل طور پر کروانا ضروری ہے, کیونکہ اگر یہ علاج نامکمل رہ جائے تو تپیدک کی ادویات کے خلاف مزاحمت پیدا ہو سکتی ہے. پاکستان میں تپیدک سے متاثرہ افراد کی تعداد میں مسلسل اضافے پر عالمی سطح پر بھی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے 2025 تک ملک میں تپیدک سے متاثرہ افراد کی تعداد میں 90% کمی لانے کا ہدف مقرر کیا ہے. ڈاکٹر عامر نے کہا کہ اگرچہ ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر صحت کی سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنانا ایک چیلنج ہے, لیکن ان کے بقول حکومت نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام کے تحت عالمی ادارہ صحت اور گلوبل فنڈ کے تعاون سے تپیدک کے مریضوں کو ادویات فراہم کر رہی ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک علیحدگی پسند لیڈر محمد اشرف سہرائی کا بیٹا 1-2 روز سے لاپتہ ہے. مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ وہ سہرائی کے بیٹے کو تلاش کر رہی ہے اور ابھی تک اس کا سراغ نہیں ملا ہے. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ.
سرکردہ کشمیری آزادی پسند لیڈر محمد اشرف سہرائی کا 26 سالہ بیٹا جنید اشرف خان اچانک لاپتہ ہو گیا ہے. جنید کے بھائی راشد اشرف کی طرف سے پولیس میں درج کرائی گئی رپٹ کے مطابق جنید 23 مارچ کو جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے سری نگر کے باغات علاقے میں واقع اپنی رہائش گاہ سے نکلا تھا, لیکن واپس نہیں لوٹا. سری نگر کے سینئر سپر انٹینڈنٹ آف پولیس امتیاز اسماعیل نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے لاپتہ نوجوان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے. تاہم سنیچر کی سہ پہر کو سوشل میڈیا پر جنید کی ایک ایسی تصویر نمودار ہوئی جس میں اسے AK-47 بندوق کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے. تصویر کے ساتھ درج عبارت میں کہا گیا کہ اس نے حزب المجاہدین میں شمولیت اختیار کر لی ہے. حزب المجاہدین بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سرگرم سب سے بڑی مقامی عسکری تنظیم ہے. پولیس عہدیداروں نے بتایا کہ وہ اس بات کا پتہ لگا رہے ہیں کہ آیا یہ تصویر پرانی ہے یا واقعی جنید کے لاپتہ ہونے کے بعد کھینچی گئی ہے. تاہم بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس سربراہ شیش پال وید نے ایک انٹرویو کے دوران اسے ایک افسوسناک واقعہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ سہرائی کو اپنے بیٹے اور اس جیسے نوجوانوں سے جنہوں نے بندوق تھام لی ہے اپیل کرنی چاہیے کہ وہ تشدد کا راستہ ترک کریں. یہ واقعہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری تحریک مزاحمت کے سرپرست سعید علی شاہ گیلانی کی طرف سے 74 سالہ سہرائی کو اپنی جگہ اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری تنظیم تحریک حریت کا چیئرمین مقرر کیے جانے کے صرف 5 دن بعد پیش آیا ہے. تحریک حریت کشمیری آزادی پسند تنظیموں کے اتحاد حریت کانفرنس گیلانی کی سب سے بڑی اکائی ہے, اور بعض تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ محمد اشرف سہرائی کا تقرر اس بات کی طرف واضح اشارہ کرتا ہے کہ سعید گیلانی انہیں اپنا جانشین سمجھتے ہیں. واضح رہے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے آزادی پسند قائدین کو بعض لوگوں کی طرف سے جن میں ان کے سیاسی مخالفین پیش ہیں اس بات پر نکتہ چینی کا ہدف بنایا جاتا رہا ہے کہ وہ کشمیری نوجوانوں کو تشدد کا راستہ اختیار کرنے کی ترغیب تو دیتے ہیں, لیکن خود ان کی اولاد اچھے عہدوں پر تعینات ہیں یا پھر بھارت یا غیر ممالک میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
آج ہفتے کے روز توقع ہے کہ واشنگٹن میں ہزاروں لوگ اس مارچ میں شرکت کریں گے جسے مارچ فار آور لائفز یعنی ہماری زندگی کے لیے مارچ کا مظاہرہ کہا جا رہا ہے. ہفتے کے روز کا یہ مظاہرہ فلوریڈا کے علاقے پارک لینڈ کے مرجری سٹونمن ڈگلس ہائی اسکول کے طالب علموں نے ترتیب دیا ہے, جن کے اسکول میں 14 فروری کو بڑے پیمانے کی شوٹنگ کے تازہ ترین واقعے میں 17 لوگ ہلاک ہوئے تھے. طالب علم منتظمین یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ بچوں کی زندگیوں کو ملک کے لیے ایک ترجیح بنایا جانا چاہیے. وہ اسکولوں میں بڑے پیمانے کی شوٹنگز کی وبا کے خاتمے کا مطالبہ بھی کر رہی ہیں. امریکہ کی 50 ریاستوں میں سے ہر ایک میں اور دنیا بھر میں اس سلسلے میں 800 سے زیادہ احتجاجی مظاہروں کی منصوبہ بندی کی گئی ہے. امریکی اپنے گن سے دستبرداری اختیار کرنے میں پسو پیش کرتے رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر شوٹنگ سے واقعات کے رد عمل میں اسلحے کے قوانین میں صرف چند تبدیلیاں کی گئی ہیں. تاہم امریکی خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس اے پی اور NORC کے مرکز برائے تحقیق و تعلقات عامہ کی طرف سے منعقد کیے گئے رائے عامہ کے ایک نئے جائزے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اب لوگوں کے خیالات میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ سروے میں شامل 69% امریکی اب یہ خیال کرتے ہیں کہ اسلحے کے قوانین کو سخت کیا جانا چاہیے، جبکہ اکتوبر 2016 میں گن کنٹرول کی حمایت کی شرح 61% اور 2013 میں اس بارے میں کروائے گئے پہلے سروے میں یہ شرح 55% تھی۔ سروے کے مطابق 90% ڈیموکریٹس اور 50% ریپبلکنز اب سخت گن کنٹرول کے اقدام کے حامی ہیں، جبکہ اسلحہ رکھنے والے 54% افراد اب سخت قوانین کی حمایت کر رہے ہیں۔ لیکن جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ لگ بھگ امریکیوں کی نصف تعداد کو یہ توقع نہیں ہے کہ سیاستدان اسلحے کے قوانین کی تبدیلی کے لیے کوئی اقدام کریں گے۔ تاہم سرگرم طالب علموں نے موسم خزاں میں ہونے والے کانگریس کے مڈ ٹرم انتخابات کے لیے ووٹرز رجسٹریشن پر توجہ مرکوز کرنا شروع کر دی ہے۔ مارچ فار آور لائف کی ویب سائٹ نے خبر دی ہے کہ اس نے 3.8 ملین ڈالرز اکٹھے کرنے کا اپنا ہدف تقریباً مکمل کر لیا ہے۔ اور اقوام متحدہ میں امریکہ کے سابق سفیر جان بولٹن کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے قومی سلامتی کا مشیر نامزد کیے جانے پر خارجہ پالیسی سے متعلق ماہرین اور سابق سفارتکاروں کی جانب سے سخت رد عمل دیکھنے میں آیا ہے، جہاں ایک طرف کچھ افراد اس فیصلے پر خوش ہیں اور کچھ اسے خطرے کی گھنٹی گردان رہی ہیں۔ تاہم زیادہ تر لوگوں کا یہ موقف ہے کہ حالیہ امریکی تاریخ میں قومی سلامتی کے امور کے لیے منتخب کی جانے والی یہ ٹیم سب سے زیادہ جارحانہ ہے۔ وائس آف امریکہ کی سنڈی سین کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نخبت ملک۔
اقوام متحدہ میں امریکہ کے سابق سفیر اور فاکس نیوز چینل پر نیوز کاسٹر کے طور پر کام کر چکے جان بولٹن نے شمالی کوریا پر قبل از وقت حملہ کرنے اور ایران اور پیونگ یانگ میں حکومتوں کی تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے۔ گزشتہ مہینے بولٹن نے کہا تھا کہ اقوام متحدہ نے شمالی کوریا کے ساتھ سفارتکاری میں بہت وقت ضائع کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا،
We've tried negotiation in one way or another off and on with North Korea for 25 years and it has
failed. ہم نے ہر طریقے سے بات چیت کی کوشش کی ہے اور اس میں 25 سال بیت گئے ہیں، ہمیں ناکامی ہی ہوئی۔ اب 26ویں سال میں ہم کیا ایسی امید کر سکتے ہیں کہ تبدیلی آئے گی اور کوئی نیا نتیجہ نکلے گا؟ بولٹن کہتے ہیں کہ پیونگ یانگ کے ساتھ نام نہاد سفارتکاری میں ناکامی اور شمالی کوریا کے جوہری طاقت بننے کے باعث ایران کا کردار بھی وہ بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں،
I think the Iran nuclear deal that President Obama signed in 2015 was a strategic mistake for the
میرا خیال ہے کہ 2015 میں صدر باراک اوباما نے ایران کے ساتھ جس جوہری معاہدے پر دستخط کیے تھے وہ امریکہ کے لیے ایک اسٹریٹیجک غلطی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ایران اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کبھی بھی جوہری ہتھیار بنانے کے عزم کو ترک کیا ہے۔ بولٹن کے حامی اور مخالفین دونوں ہی یہ سمجھتے ہیں کہ جان بولٹن ایک سخت گیر موقف رکھنے والے شخص ہیں۔ عہدے سے برطرف کیے جانے والے مک ماسٹر کے مقابلے میں بولٹن ایک ایسے شخص ہیں جو فوجی کارروائی کو سفارتکاری یا بات چیت پر ترجیح دیں گے، اور شاید یہی وجوہات ہیں جن کے باعث صدر ٹرمپ نے بولٹن کو نامزد کیا ہے۔ امریکی خارجہ پالیسی پر نظر رکھنے والے ایک تھنک ٹینک اٹلانٹک کاؤنسل سے منسلک مارک سمکوفسکی کہتے ہیں، صدر ٹرمپ بولٹن کو ہم وطن سمجھتے ہیں، ایک ایسا ساتھی جو شمالی کوریا اور ایران پر سخت موقف رکھتا ہے اور امریکہ سب سے پہلے کی پالیسی کے حق میں ہے، جس کے بارے میں کئی مشیران اور وزراء صدر ٹرمپ کی مخالفت کر چکے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر امریکہ اب یقیناً اپنا موقف تبدیل کر لے گا۔ ایک اور تھنک ٹینک کیٹو انسٹیٹیوٹ کی ایما ایشفرڈ کہتی ہیں،
I think we can probably assume that the Iranian nuclear deal is dead.
میرا خیال ہے کہ ہم اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کے ساتھ کیا گیا جوہری معاہدہ کم سے کم امریکہ کی جانب سے ختم ہو چکا ہے۔ ماہرین مزید کہتے ہیں کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن کے بارے میں صدر ٹرمپ کی نسبت بولٹن زیادہ تنقیدی رائے رکھتے ہیں۔ سینٹر فار نیشنل انٹرسٹ کے ہیری کازیانیاس کا کہنا ہے،
I think John Bolton is Russia's worst nightmare. He has been a Russia hawk.
میرا خیال ہے کہ جان بولٹن روس کے لیے ایک بھیانک خواب ثابت ہوں گے۔ بولٹن نے اپنے کریئر کے آغاز سے ہی ہمیشہ روس پر عقاب کی نظر رکھی اور ماسکو کے خلاف سخت اقدامات کے حق میں آواز اٹھائی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بولٹن صدر ٹرمپ سے پالیسیوں میں تبدیلی کی سفارش کریں گے اور ان تبدیلیوں میں سے ایک یوکرین کو مزید اسلحہ فراہم کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ نتیجتاً یہ کہ زیادہ تر ماہرین کا خیال یہ ہے کہ جان بولٹن اگرچہ بے لاگ تبصرہ نگار اور سخت گیر موقف رکھنے والے شخص ہیں، مگر انہیں بھی وہی کرنا ہوگا جو صدر ٹرمپ چاہتے ہیں۔ نخبت ملک، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
نائجیریا کے قصبے ڈبچی سے بوکو حرام کے انتہا پسندوں کی اغوا کی گئی 100 سے زیادہ اسکول کی طالبات کے واپس آنے کے بعد نائجیریا میں مذہبی بنیادوں پر تفرقات کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں کیونکہ ایک طالبہ اب بھی واپس نہیں آئی اور وہ واحد مسیحی لڑکی ہے. نائجیریا کے مسیحی اس کی فوری واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں. ڈکار سے چیکا اوڈوہا کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
نائجیریا بھر میں لوگ لیہا شریبو کی واپسی کی دعائیں مانگ رہے ہیں. 15 سالہ شریبو اسکول کی ان 100 طالبات میں شامل تھی جنہیں بوکو حرام نے ایک ماہ سے زیادہ عرصہ پہلے نائجیریا کے شمال مشرق میں واقع ایک دیہی قصبے ڈیپچی سے اغوا کر لیا تھا. اس ہفتے کے شروع میں بوکو حرام نے تقریباً تمام طالبات کو واپس کر دیا جن میں سے 5 راستے ہی میں موت کا شکار ہو گئیں اور لیا کو آزاد نہیں کیا گیا. لیا کے والد نیتھن شریبو نے وائس آف امریکا سے بات کرتے ہوئے کہا
They told her to convince to Muslim and she said she would not convince to Muslim.
انہوں نے اسے اسلام قبول کرنے کو کہا اور اس نے اس سے انکار کیا. چنانچہ ان میں وہ واحد مسیحی ہے. انہوں نے کہا کہ انہیں اپنی بیٹی پر فخر ہے کہ اس نے باغیوں کے سامنے اپنی مسیحی شناخت برقرار رکھی. ڈیپچی میں ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جو طالبات واپس آئی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ لیا پیچھے رہ گئی ہے. انہوں نے بتایا کہ بوکو حرام نے اسے حجاب پہننے کے لیے کہا مگر اس نے ایسا نہیں کیا. مسیحی گروپ نائجیریا کی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ لیہا کی بحفاظت واپسی ممکن بنائے. بعض لوگوں کو شبہ ہے کہ وفاقی حکومت مذہب کی وجہ سے امتیازی سلوک کر رہی ہے. نائجیریا میں مسلمانوں اور مسیحیوں کی تقسیم 50 کے مقابلے میں 5 ہے. ملک بھر میں مذہبی بنیادوں پر ہلاکت خیز فرقہ واریت دیکھنے میں آ چکی ہے اور اب بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس ہفتے کے واقعات مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں. ایمینیول اوگیبے امریکہ میں مقیم نائجیرین قانونی ماہر ہیں اور انسانی حقوق کے سرگرم کارکن. کہتی ہیں افسوس کی بات ہے کہ اس مخصوص واقعے نے نائجیریا میں تقسیم کچھ اور زیادہ کر دی ہے. لیا کو روک کر دہشت گردوں نے حالات اور بگاڑ دیے ہیں. یہ ضروری نہیں تھا. وہ دعویٰ کرتے ہیں اور اکثر کہا جاتا ہے کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں، چنانچہ انہیں اسے رہا کر دینا چاہیے. یہ اچھا نہیں ہے. نائجیریا کے صدر محمد بہاری ڈیپچی میں واپس آنے والی لڑکیوں سے دارالحکومت ابوجا میں ملاقات کر رہے ہیں. ایک اخباری بیان میں انہوں نے عہد کیا ہے کہ وہ لیا شریبو کو واپس لائیں گے. انہوں نے کہا کہ وہ نائجیریا کے تمام لوگوں کی حفاظت کی اپنی ذمہ داری جانتے ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی مذہب سے بھی ہو. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
مہینوں خاموشی رہنے کے بعد فرانس کے جنوب میں دہشت گردی کا ایک اور واقعہ ہوا ہے جس میں مشتبہ حملہ آور سمیت 4 افراد ہلاک ہوئے. حملے کے دوران بے دورے فائرنگ کی گئی اور لوگوں کو یرغمال بنایا گیا. داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. اس بارے میں لیزا برائنٹ کی رپورٹ انجم ہیرٹ گل پیش کرتے ہیں.
حکام نے حملہ آور کو 25 سالہ مراکشی فرانسیسی کے طور پر شناخت کیا ہے جو کہ چھوٹے پیمانے پر منشیات کا دھندا کرتا تھا. کچھ عرصے سے یدونے لخدیم اپنے شدت پسند مذہبی نظریات کی وجہ سے حکام کی نظر میں تھا، تاہم حکام نے اسے کبھی بھی سیکیورٹی کے حوالے سے اتنا بڑا خطرہ نہیں سمجھا تھا. فرانس کے وزیر داخلہ یرارڈ کولوم کا کہنا ہے کہ لخدیم نے ایک گاڑی چوری کرتے ہوئے پہلے ایک ڈرائیور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور پھر پولیس والوں پر گولیاں چلانا شروع کر دی، جس سے ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا. اس کا اگلا ہدف ٹریبس نامی قصبے کی سپر مارکیٹ تھی. اطلاعات کے مطابق لخدیم اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے ہوائی فائرنگ کرتا رہا اور اس نے لوگوں کو یرغمال بنا لیا. اس کے آگے کے بارے میں وزیر داخلہ کولوم کا کہنا ہے ایک پولیس افسر نے اپنے آپ کو پیش کیا اور ایک یرغمالی کو چھڑا لیا. پولیس والے نے اپنا فون کھلے رکھا تاکہ باہر موجود پولیس والوں کو خبر رہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. جب پولیس والوں نے اندر فائرنگ کی آواز سنی تو وہ دروازے توڑتے ہوئے اندر داخل ہو گئے. اس واقعے میں حملہ آور سمیت کل 4 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہوئے، جن میں یرغمالی کے بدلے اپنے آپ کو پیش کرنے والا پولیس والا بھی شامل ہے. وزیر داخلہ کولوم نے اس پولیس افسر کی جرأت کو سلام پیش کیا ہے. میڈیا رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ حملہ آور ایک اور ملزم صالح عبدالسلام کی رہائی کا مطالبہ کر رہا تھا، جو کہ 2015 میں پیرس میں ہونے والے حملے کا بڑا ملزم گردانا جاتا ہے. اس حملے میں 130 افراد ہلاک ہوئے تھے. ٹریبس قصبے کے ایک رہائشی نے بتایا کہ قصبے کے لوگ صدمے اور خوف کے عالم میں ہیں۔ لخدیم یہاں سپر مارکیٹ میں کام کرتا تھا اور وہیں اس نے پھر حملہ کیا۔ لوگوں کو بالکل توقع نہیں تھی کہ لخدیم ایسا کام کرے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
افغانستان میں خواتین فوج میں شمولیت اختیار کر رہی ہیں۔ ماضی کے مقابلے میں اب خواتین زیادہ تعداد میں عسکری خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیل کریک کی رپورٹ کے ساتھ گل رخ۔
سامین، آج ہم بات کریں گے افغان فوج میں پہلی خاتون جنرل کے بارے میں۔ افغان خواتین قومی فوج میں اپنی موجودگی بڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں، جو کہ ایک ایسا شعبہ ہے جس کے بارے میں برسوں سے یہ تصور رہا ہے کہ اس میں صرف مرد ہی جا سکتے ہیں۔ افغان فوج کی پہلی خاتون جنرل اور چھاتہ بردار خاتون محمد زے فوج میں بڑھتی ہونے کی خواہش مند خواتین کے لیے ایک مثال ہیں۔ وہ گزشتہ 3 عشروں سے زیادہ عرصے سے فوج میں خدمات انجام دے رہی ہے۔ ایک کمانڈو اور چھاتہ بردار کی حیثیت سے وہ پیراشوٹ کے ذریعے 600 سے زیادہ جمپ لگا چکی ہیں۔ انہیں بڑی تعداد میں ایوارڈز اور تمغے بھی مل چکے ہیں۔ اگر امریکی قیادت کی افواج سن 2001 میں طالبان کو شکست دے کر کابل سے بے دخل نہ کرتے تو وہ کبھی جنرل نہ بن پاتی، کیونکہ وہ ایک خاتون ہیں۔ اب وہ ایک ایسی افغان خاتون بن چکی ہیں جنہیں جنرل کے عہدے پر پہنچنے کا اعزاز حاصل ہے۔ جنرل خاتون محمد زے کہتی ہیں،
When I move around the city with my uniform, people show great affection. Many young people in the city tell me that they
جب میں فوجی وردی میں شہر میں نکلتی ہوں تو لوگ مجھے بڑی شفقت، ستائش اور محبت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ بہت سے نوجوان مجھے کہتے ہیں کہ وہ بھی کمانڈو بننا چاہتے ہیں۔ افغانستان میں کسی خاتون کے لیے فوج میں بھرتی ہونا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ انہیں اپنے خاندان کے افراد اور مرد ساتھیوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بھرتی ہونے کے بعد انہیں ترقیاں نہیں ملتی، انہیں آگے بڑھنے کے مواقع نہیں ملتے، انہیں تربیت کے لیے نہیں بھیجا جاتا اور ان کے ساتھ سیکیورٹی کے مسائل لگے رہتے ہیں۔ لیکن اس وقت کابل میں قائم مارشل فہیم ملٹری اکیڈمی میں 103 خواتین کیڈٹ جنگ زدہ ملک میں معاشرتی رویوں اور سوچ کو بدلنے کے عزم کے ساتھ فوجی تربیت حاصل کر رہی ہیں۔ افغان نیشنل آرمی کے خاتون کیڈٹ گلالی کہتی ہیں، میرا شروع سے ہی یہ عزم رہا ہے کہ میں بھی خاتون کی طرح ایک جنرل بنوں اور اپنے ملک کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے کام کروں۔ فوجی اکیڈمی میں خاتون اور مرد کیڈٹوں کو الگ الگ تربیت دی جاتی ہے۔ دونوں کو تربیت کے دوران جسمانی مشقت، ہتھیاروں کی تربیت اور فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ جنرل خاتون اس بات پر زور دے کر کہتی ہیں کہ فوج کے دروازے خواتین پر بھی کھولے جائے اور اس شعبے میں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ افغانستان کی قومی فوج میں اس وقت 1700 خواتین کام کر رہی ہیں، جو کل فوج کی محض 1% تعداد ہے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ افغان سیکیورٹی فورسز اور ان تمام ملکوں کی جرات اور قربانیوں کو سلام کرتا ہے جو افغان عوام کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں اور اپنے مشوروں سے نوازتے ہیں۔ جیسا کہ صدر ٹرمپ نے توجہ دلائی، 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کا منصوبہ جو امریکہ کی تاریخ میں بدترین تھا، ایک ایسے افغانستان میں بنایا گیا اور جہاں سے اس کی ہدایت دی گئی، جہاں طالبان کی حکمرانی تھی جو دہشت گردوں کی حمایت اور پناہ مہیا کر رہے تھے۔ امریکہ کی پرنسپل ڈپٹی معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسط ایشیائی امور ایلس ویلز نے کہا کہ آج بھی ہمارا نصب العین وہی ہے، اس بات کو یقینی بنانا کہ دہشت گرد گروپ افغانستان کو پھر کبھی محفوظ پناہ گاہ کے طور پر استعمال نہ کریں جہاں سے وہ امریکہ، علاقے اور بین الاقوامی برادری کو نشانہ بنا سکیں۔ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ جنوبی ایشیا کے بارے میں حکمت عملی کی بنیاد حالات پر رکھی گئی ہے، جس میں طالبان پر واضح کر دیا گیا ہے کہ وہ میدان جنگ میں فوجی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے اور ان کے لیے لازم ہے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آ جائیں۔ اب یہ ذمہ داری طالبان کی ہے کہ وہ اس بات کا مظاہرہ کریں کہ وہ خود مختار اور ایک جائز حکومت اور افغانستان کے عوام سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ سفیر ویلز نے کہا کہ اس سلسلے میں امریکہ کے موقف میں کوئی ابہام نہیں ہے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس تنازع کو ختم کرنے کا واحد طریقہ مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے، جب دونوں فریق اس پر رضامند ہو جائیں گے تو امریکہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات کی حمایت کرے گا۔ صدر غنی نے یہ واضح کر دیا ہے کہ افغان عوام امن کے لیے تیار ہیں لیکن بعض چیزوں پر بات نہیں ہو سکتی، افغان عوام امن کے حصول کے لیے اپنی سلامتی، قانونی تحفظ یا انسانی حقوق کو قربان نہیں کریں گے، وہ 1990 کے عشرے کے جبر و استبداد اور تنہائی کی جانب واپس نہیں جائیں گے۔ یہ لازم ہے کہ افغان مرد اور عورتیں اپنے خیالات کا برملا اظہار کر سکیں، اپنے رہنماؤں کا انتخاب کر سکیں اور سرکاری اصلاحات کی تشکیل میں مدد دے سکیں۔ بین الاقوامی برادری صدر غنی اور افغانستان کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ امریکہ سن 2018 اور سن 2019 میں بروقت، معتبر اور شفاف الیکشن کی بھرپور حمایت کرتا ہے جو افغان عوام کی توقعات کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ امریکہ افغانستان کے دوستوں پر زور دیتا ہے کہ وہ افغان حکومت اور امن کے لیے اس کی سوچ کی پوری حمایت کریں۔ تشدد کی مہم کو جاری رکھ کر طالبان کبھی بھی افغان عوام اور بین الاقوامی برادری کی حمایت حاصل نہیں کر سکیں گے، اس سے صرف ان کی ساکھ اور ان کے مقاصد کو نقصان پہنچے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ہوا میں پرندوں کی طرح اڑنا ازل سے انسان کی خواہش رہی ہے، اسی خواہش نے اسے ہوائی جہاز بنانے پر مجبور کیا، مگر تنہا ہوا میں پرواز بھرنے کی اس کی خواہش ابھی تک اسے نئی نئی ایجادات پر مجبور کر رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں اسمارٹ فونز، جیب میں آ جانے والے کمپیوٹر پہلے ہی دستیاب ہیں، کیمرہ لگے چھوٹے ڈرون طیارے اب عام ہیں، خود بخود چلنے والی کاریں مارکیٹ میں جلد آنے والی ہیں، مگر اب دو کمپنیاں مل کر جلد ہی اڑنے والی موٹر سائیکلیں بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آپ بظاہر موٹر سائیکل چلا رہے ہوں مگر یہ سفر ہوا میں طے ہو، یہ خواب نئی نئی ایجادات کرنے والے طویل عرصے سے دیکھ رہے ہیں، مگر ایسی کسی گاڑی کی حفاظت ہمیشہ ایک بڑا مسئلہ رہی۔ گزشتہ ایک عشرے کے دوران کواڈ کاپٹر یا چوکور طیارے اور طاقتور بیٹریاں ایجاد ہونے اور ان سے متعلق ٹیکنالوجی نے اڑنے والی ذاتی گاڑیوں کا خواب حقیقت کے قریب کر دیا ہے۔ برطانیہ کی ایک کمپنی میلوائے ایرونوٹکس نے ایک ایسی ہی بائک کا مظاہرہ کیا جو اس کے مطابق بالکل انفرادی طور پر پرواز کر سکے گی۔ گرینڈ اسٹیپلیٹن میلوائے ایرونوٹکس کے سیلز ڈائریکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کم قیمت ہے، ایک مناسب وزن اٹھا سکتی ہے، بہت تیزی سے چھوٹے چھوٹے راستوں پر آ جا سکتی ہے اور اسے ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جانا بھی آسان ہے کیونکہ اسے فولڈ کر کے بند کیا جا سکتا ہے۔ اسٹیپلیٹن کہتے ہیں کہ چونکہ حفاظت کے سلسلے میں کچھ تحفظات تھے، اس لیے ڈیزائنرز نے اس کے گھومنے والے پرزے ایسے بنائے کہ ان سے فضا میں کسی کو بھی خطرہ نہیں ہوگا۔
With adapted rotors, you immediately not only protect people and property if you were to bump into them.
Rotors نامی گھومنے والے پرزوں کے ذریعے آپ فوری طور پر نہ صرف لوگوں کو بچا سکتے ہیں، عمارتوں کو بچا سکتے ہیں، بلکہ اگر یہ خطرہ ہو کہ آپ کسی سے ٹکرا جائیں گے تو آپ کو فضا سے زمین پر بھی لے آیا جا سکتا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر اپنی ہاور بائک پر تجربات کر رہے ہیں اور ابتدائی طور پر یہ فوج، پولیس اور بچاؤ کی کاروائیاں کرنے والوں کے استعمال میں رہے گی۔ اسی دوران نیوزی لینڈ کی ایک کمپنی مارٹن ایئر کرافٹ نے اسی طرح کی انفرادی طور پر اڑنے والی ڈیوائس کو جیٹ پیک کا نام دیا ہے اور اس کی نقل کا تجربہ کیا تو یہ 30 منٹ تک فضا میں 1000 میٹر تک بلند رہی اور اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 74 کلومیٹر تھی۔ مارٹن کے سی ای او پیٹر کاکر کہتے ہیں
This is built around safety from the start. I mean, reliability is the most important element of it. We have safety built into the
ابتدائی سے حفاظتی نظریے کے تحت بنایا گیا۔
اس کا قابل بھروسہ ہونا سب سے اہم عنصر ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ہم نے حفاظت کو ایک سانچے میں ڈھال دیا ہے، بالکل فارمولا ون ریسنگ کار کی طرح۔ جیٹ پیک کو چلانے کے لیے 4 سلنڈر 200 ہارس پاور انجن استعمال کیا جاتا ہے جو پیٹرول سے چلتا ہے، اور اس کے اندر پیراشوٹ بھی رکھا گیا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ پروڈیوسر تھنکل رخ اور ایڈیٹر تھے اسد نذیر۔ یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔